اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون آپ سوگواران شہر منڈی بہودین کو مومنین کرام و خانوادہ شہداء بالخصوص یہ المناک شہادتیں یہ دردناک شہادتیں اور یہ دلخراش شہادتیں آپ کو تسلیت و تعزیت عرض ہیں. عزیزان یہ شہداء ان عظیم و گران قدر شہداء میں سے ہیں جو ایک بہت ہی مبارک سفر پر بارگاہ سامن الحجج میں حاضری دینے کے لیے سفر کر رہے تھے اور اس راہ میں خداوند تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام عطا کیا جس کی حسرت بہت سارے مومنین و لوگوں کے دل میں رہ جاتی ہے. قرآن مجید میں پروردگار کا فرمانا ہے وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اپنے گھر سے خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے اگر اسے راستے میں موت آ جائے اس مقتول کا و اس شہید کا اور راستے میں اس مرحوم کا اجر خدا کے اوپر ہے یعنی کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا. میں نے آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کی ہے لیکن یہ شہداء گرامی ان کے لیے تعزیت نہیں بلکہ ان کو مبارکباد عرض ہے کہ ان کو خداوند تبارک و تعالی نے وہ سعادت نصیب کی ہے کہ دنیا میں نیت خالص کے ساتھ زیارت حضرت سامن الحجج کے لیے وہ زیارت اہل بیت کے لیے روانہ ہوئے اور وہیں سے اسی سفر سے جو گھر سے اولیاء اللہ کی طرف و ائمہ کی طرف شروع ہوا تھا اس کا اختتام سفر خدا پہ ہوا اور یہ شہداء سامن الحجج کی بارگاہ میں فیضیاب ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں فیضیاب ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں فیضیاب ہیں حضرت زہرا کی بارگاہ میں فیضیاب ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں فیضیاب ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے ان شہداء کو ان عزیزوں کو وہ مقام عطا کیا ہے جس پہ ہم حسرت کرتے ہیں اور جس کی ہم آرزو کرتے ہیں کہ پروردگار یہ دعائیں ہماری کہ جب تک زندہ ہیں ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرما اور جب اس دنیا سے اٹھا راہ اہل بیت میں ہمیں موت عطا فرما اور موت کے بعد ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اور یہ سارے مقامات یہ ساری دعائیں ان عزیزوں کے حق میں قبول ہو گئی ہیں. یقیناً ان شہداء کے خانوادہ ان کے وابستگان ان کے والدین ان کے عزیز و اقارب اور ساری امت و ساری ملت جو یہاں موجود ہیں اور وہ جن تک خبر پہنچی ہے اور یہاں نہیں ہے وہ سب کے سب سوگوار ہیں وہ سب کے سب ماتم کنا ہیں اشکبار ہیں ان کی آنکھیں. چونکہ یہ عزیز گل یہ پھول ہمارے اس چمن سے ہم سے جدا ہو گئے اگرچہ یہ گلستان اہل بیت میں شہداء کربلا کے ساتھ جا ملے. مبارک ہو ان کو یہ مقام اور خداوند تبارک و تعالی ان سوگوار خاندانوں کو, ملت سوگوار کو صبر و تحمل عطا فرمائے انشاءاللہ. عزیزان, یہ شہادتیں نہ پہلی ہیں اور نہ آخری ہیں, یہ مکتب شہادتوں سے پلا ہے, شہادتوں سے بڑا ہے, مکتب شہادت ہے. یہ وہ مکتب ہے جسے موت سے نہ صرف دبایا نہیں گیا بلکہ شہادتوں نے اسے اور نکھارا ہے. یہ وہ مکتب ہے جسے دبانے کے لیے بنو امیہ اور یزید نے شمشیر کا سہارا لیا, اور جس قدر شمشیر کا سہارا لے کر پیروان حق و پیروان تشیع کا خون بہایا, یہ خون اس کی آبیاری کا باعث بنا, اور یہ خون اس تشیع کی رگوں میں گیا, اور یہ تشیع اس خون کی ندیوں سے ہی نکل کر یہاں تک پہنچا ہے. اگر یہ قتل عام کرنے والے, یہ یزید کے بقایا اور یہ یزیدی جو آج یزید ہی کے نظام کو پیروی کر رہے ہیں, انہیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا کہ مارنے سے اگر قوم کوئی مر جاتی, اگر شہادتوں سے کوئی مکتب مٹ جاتا تو کربلا پہ ہی رک جاتا یہ سلسلہ. لیکن کربلا میں یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ کربلا سے اس کا آغاز ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس وقت تکمیل ہوگا کہ جب حضرت بقیت اللہ العظم حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تشریف لائیں گے. جو ملت موت سے آشنا ہو جائے, جو مرنا سیکھ لے اسے کوئی نہیں مار سکتا, اور جو موت سے ڈر جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ مکتب, یہ عزاداری کا مکتب اور عزائے سید الشہداء کے یہ پروردہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عزاداری فقط ایک رسم کا نام نہیں ہے بلکہ عزاداری بقائے دین کی خاطر اور عزاداری تحفظ دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا نام ہے. یہ جوانان عزیز جو بظاہر زیارت کے سفر پر گئے, لیکن خدا نے ان کو اس سفر کے لیے انتخاب کر لیا کہ جس کا حکم ہمیں دین نے دیا و ائمہ اطہار نے دیا, اور جو مکتب کے اصول ہیں و ستون ہیں انہوں نے اس کو قائم کیا اور ڈرے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے. عزیزان, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک میں انہی حادثات و انہی حالات کے علاوہ کچھ اور توقع نہیں کی جا سکتی. اس ملک کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں, جو غلام گلے میں غلامی کا توک ڈال کر اس ملت کی گردنوں پہ حکومت کر رہے ہیں, اور جنہوں نے اس ملت کو یہاں تک پہنچایا ہے اپنی احمقانہ پالیسیوں کے ذریعے سے اور اپنی غلامانہ روشوں کے ذریعے سے, ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے بہتر حالات پاکستان کے اندر بنائیں گے. ہمیں نہ ان حکمرانوں سے کوئی توقع ہے اور نہ ان نام نہاد قانون نافذ کرنے والوں سے توقع ہے, اور نہ ہی ان کے بڑوں سے اور نہ ان کے چھوٹوں سے توقع ہے. ہماری امید کا سہارا وہ لوگ نہیں ہیں جو شیاطین کے غلام ہیں, ہماری امیدوں کا آسرا وہ لوگ نہیں ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کے ہر کہنے پر عمل کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ آگ جلائی ہے, اور اس آگ میں بالخصوص تشیع اور تمام پاکستانی جل رہے ہیں. ہمیں اگر امید ہے اس ملک کے اندر تو وہ سب سے پہلے بارگاہ خدا سے ہے, اور اگر ہمیں امید ہے سب سے بڑھ کر تو اپنے دین سے ہے اور ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے راستے سے ہے. ہمیں اگر امید ہے تو کربلا سے ہے, اگر ہمیں امید ہے تو اس بقیت اللہ اعظم سے ہے جو بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن ہمارے سروں کے اوپر وہ سایہ فگن ہے اور ان کی عنایات ہمارے شامل حال ہیں. ہمیں ان سے توقع ہے. مکتب تشیع غلاموں کا مذہب نہیں ہے، اسیروں کا مذہب نہیں ہے، ذلیلوں کا مذہب نہیں ہے، بے غیرتوں کا مذہب نہیں ہے، ساکتوں کا مذہب نہیں ہے، ڈرپوکوں کا مذہب نہیں ہے، چپ رہنے والوں کا مذہب نہیں ہے، اور ذلت سے گردنیں جھکانے والوں کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب عزت کا مذہب ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا کہ میرے سامنے اب دو راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و ذلہ و حیحات من الذلہ، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک عزت کا راستہ لیکن اس میں موت اور چمکتی تلواریں ہیں، اور ایک ذلت کا راستہ اور اس میں زندگی ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہرگز میں ذلت کا راستہ انتخاب نہیں کر سکتا، میں تلواروں کے راستے پہ چل رہا ہوں، نیزوں اور تیروں کے راستے پہ چل رہا ہوں، شہادت کے راستے پہ چل رہا ہوں، موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہرگز ذلت آمیز زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یہ عزت کا مذہب ہے، یہ سرفرازی کا مذہب ہے، یہ وہ مذہب ہے کہ اگر اس کے پیروکاروں کو ایسے دوراہے پہ لا کر کھڑا کیا جائے کہ ایک طرف عزت کا راستہ لیکن موت اور شہادت ہو اس راستے پر، اور دوسری طرف ذلت کا راستہ جس میں غلامی اور زندگی ہو، یہ مکتب بتاتا ہے کہ آپ شہادت قبول کر لو لیکن کبھی ذلت قبول نہیں کرنا۔ عزیزان، یہ شہداء یہ معمولی مرحومین کی طرح اور معمولی انسانوں کی طرح نہیں ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ شہداء ایک قوم کی عزت کا علم ہے، یہ ایک قوم کی عزت کی نشانیاں ہیں، یہ ایک قوم کی عزت کا پرچم ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگرچہ آپ آج سوگوار ہیں اور آپ کے عزیزان شہداء کے عزیز سوگوار ہیں اور ہم سب مل کر ان کے لیے سوگوار ہیں، لیکن میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج منڈی بہاؤالدین کو اس بات پر فخر بھی کرنا چاہیے کہ رائے حسین ابن علی میں اور رائے مکتب تشیعوں میں، کاروان حسین میں اپنے عزیز آپ نے شامل کر دیے ہیں، اور خدا نے ان عزیزوں کو اس کاروان میں قبول کر لیا ہے۔ اس بات پر ہم ان شہداء کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ عزیزان کو اس فخر پر مبارک پیش کرتے ہیں کہ آج آپ نے تشیعوں کی خاطر، آج آپ نے اس رائے حق کی خاطر اور عزت کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ شہداء کے جنازوں کو جب اٹھائیں گے تو اٹھا کر ہرگز دل میں احساس خوف نہ کرنا، دل میں احساس ندامت نہ کرنا، اس لیے کہ کربلا میں جب شہادتیں ہوئیں تو جب بی بی گئی اور بھائی کا لاش ٹکڑے لاش کے ہاتھوں پہ اٹھائے تو بی بی نے کبھی بھی احساس سے افسوس نہیں کیا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کر کے اور یہ فرمایا پروردگارہ یہ قبول کر لے۔ آپ بھی حضرت زینب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، افسوس ہمیں ضرور ہے، سوگوار ہم ضرور ہیں، غم ہمیں ضرور ہے، لیکن ہم بھی خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں پروردگارہ ان مومنین کی طرف سے، ان خانوادے کی طرف سے، ان والدین کی طرف سے، ان ماؤں کی طرف سے، ان بہنوں کی طرف سے، ان بھائیوں کی طرف سے، ان بزرگوں کی طرف سے، ان جوانوں کی طرف سے، اپنی بارگاہ میں ہماری یہ قربانیاں قبول فرما۔ پروردگارہ ان شہداء کے صدقے ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان یزیدوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ عزیزان ہمیں عزت کا راستہ جانا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا کہ شہید جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو شہید کے بعد رہ جانے والے شہید کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور شہید بارگاہ خدا میں باقی رہ جانے والوں کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار کا فرمانا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، جو گولیاں کھاتے ہیں، جن کے سینے زخمی ہوتے ہیں، جن کی پیشانیوں پہ زخم آتے ہیں، انہیں ہرگز مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار کا فرمانا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو کچھ پروردگار نے اپنے لطف و فضل سے ان کو عطا کیا ہے یہ شہداء اس پر خوشحال ہے، یہ شہداء اس پر خوش ہے۔ لیکن شہداء کی ایک پریشانی بھی موجود ہے، وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اور وہ لوگ جو رہ گئے ہیں پیچھے ان کی بابت شہداء پریشان ہے۔ لیکن پروردگار کی طرف سے شہداء کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اے مقتولین در راہ خدا، اے شہداء راہ خدا، اے وہ لوگوں جنہوں نے جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا ہے، ان بچ جانے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آپ پریشان مت ہو۔ کیا پریشانی ہوتی ہے شہید کو؟ عزیزان شہید کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے بوڑھے باپ کا کیا بنے گا، میری ماں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے خانواده اور فیملی کا کیا بنے گا، یہ شہید کی پریشانی نہیں ہوتی۔ بلکہ شہید کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ شہید کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا انجام دیکھ کر باقی رہ جانے والے ڈر نہ جائیں، خوف نہ آ جائے، کہیں غمناک نہ ہو جائے، کہیں یہ رات ترک نہ کر دے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہید کو بشارت دی جاتی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اے شہید تو مطمئن رہے، تو بارگاہ خدا میں آسودہ رہے، اس لیے کہ جو بچ گئے ہیں ان کے دل میں تیری لاش دیکھ کر خوف نہیں آیا، حزن نہیں آیا، بلکہ تیری لاش دیکھ کر، ایک شہید کا جنازہ دیکھ کر، ایک شہید کا تابوت دیکھ کر ہزار جوان شہید کی جگہ پر کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ شہر قوم کے اندر نہ عزیزان من، شہداء کے تابوتوں کے پاس بیٹھ کر، شہداء کے جنازوں کے پاس بیٹھ کر اور شہید کو ودا کرتے ہوئے، اور یہ عالم شہید اسی بات سے ڈر رہا تھا، خدا کی بارگاہ میں پریشان تھا کہ پروردگار کہیں بچ جانے والے میری لاش دیکھ کر، میرا انجام دیکھ کر، میرے سینے میں لگی گولیاں دیکھ کر، میرا پارا پارا سینہ دیکھ کر کہیں ڈر تو نہیں گئے، کہیں خوفزدہ تو نہیں ہو گئے، کہیں گھبرا تو نہیں گئے، کہیں ان کی نیتوں میں تبدیلی تو نہیں آ گئی، کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اب ہم نے یہ راستہ طے نہیں کرنا۔ خدا بشارت دیتا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے خوف رہنا شہید کو چاہیے، شہید اس انتظار میں ہے کہ جو بچ گئے آیا خوف زدہ ہے یا بے خوف ہے۔ اگر بے خوف ہو، اگر آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں آیا شہداء کے جنازے دیکھ کر، تو پھر اس کا اظہار کرو اپنی زبانوں سے۔ لبیک یہ وہ نعرہ نہیں ہے، لبیک وہ نعرہ نہیں ہے جو ہم کسی معمولی دعوت پر کہتے ہیں، لبیک حسین کے استغاثے کا جواب ہے۔ کربلا میں سید الشہداء نے سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں لٹا کر لبیک کہنے کا یہی منظر ہے۔ کب سید الشہداء نے کہا حال من ناصر ینصرنا؟ اس وقت نہیں کہا جب حسین کے بیٹے زندہ تھے، اس وقت کہا جب اکبر کی کی لاش پڑی ہوئی تھی گنج شہداء میں، اس وقت کہا جب اصغر شہید ہو چکے تھے، اس وقت کہا جب عباس شہید ہو چکے تھے، اس وقت کہا جب تمام انصار و اہل بیت شہید ہو چکے تھے، گنج شہداء لاشوں سے بھرا ہوا تھا، مقتل خون شہداء سے رنگین تھا، اور اس وقت سے تو شہداء نے مقتل میں کھڑے ہو کر ناصر مانگے اور لبیک مانگی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حسین کو دو پیاسیں تھیں، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک لبیک کی پیاس تھی۔ پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، لیکن لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی ہے۔ حال میں ناصر کہہ کر دنیا سے کہا کہ کون ہے جو حسین کی نصرت کرے، حسین کی نصرت اور لبیک کہنے کا بہترین موقع وہی ہے جس منظر میں حسین نے یہ حلم ناصر کہا، اسی منظر میں اس کو لبیک کا جواب دینا چاہیے۔ حسین نے کب حلم ناصر کہا؟ اپنے بیٹوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر۔ تو آج آپ اپنے فرزندوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر حسین کے حلم ناصر کا جواب دو، اس طرح سے جواب دو کہ یزید بھی سن لے، یزیدیت بھی سن لے، یزید کے موہے بھی سن لے، اور اس کے چیلے بھی سن لے، اور کرائے کے قاتل بھی سن لے، اور وہ مجرم بھی سن لے، آج کا یزید بھی سن لے، ماضی کا یزید بھی سن لے۔ اس طرح سے شہداء کی لاشوں پہ خوفناک نعرہ نہیں لگانا، بے باک نعرہ لگانا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ شہید کو یقین ہو جائے یہ شہداء زندہ ہے، قرآن کہہ رہے ہیں یہ شہداء زندہ ہے، یہ شہید دیکھ رہا ہے۔ سنو 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 سنے سنے ابھی سنے ابھی سن لو، یہ شہید قرآن کہہ رہا ہے یہ شہید زندہ ہے، شہید مرا نہیں ہے، زندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، زندہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ لاشیں یہ جسم تابوتوں میں ہیں، لیکن شہید کی روح زندہ ہے، ہمارے اوپر ناظر ہے۔ شہداء کو یہی سے پیغام دے دو کہ اے عزیزو آپ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، افسوس ضرور ہے، لیکن ہم ڈرے نہیں۔ ہمارے نہ ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ سنو، ہم تمہاری لاشوں پہ کھڑے ہو کر تمہاری لاشوں سے عہد کرتے ہیں، تمہارے لہو سے عہد کرتے ہیں کہ استغاثہ حسین پر ہمیشہ لبیک کہیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے طاقت کے ساتھ، دل کے ساتھ، اپنے تن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ، دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے لبیک یا حسین۔ حسین کو لبیک کہنے کا، اور یہی بہترین موقع ہے حسین کو لبیک کہنے کا۔ حسین کو لبیک دیگوں کے پاس بیٹھ کر لبیک نہیں کہہ سکتے، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر حسین کو لبیک نہیں کہہ سکتے، ایسی کمروں میں بیٹھ کر حسین کو لبیک نہیں کہہ سکتے، سائے میں بیٹھ کر حسین کو لبیک نہیں کہہ سکتے۔ حسین کو لبیک زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کہنے کا طریقہ یہی ہے، جیسے آج آپ نے بندی بہ الدین کے مومنین نے حسین کو لبیک کہا، آپ کے فرزندوں نے لبیک کہا۔ حسین ابن علی کے فرزند کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے وہاں پر راستے میں حسین کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے، وہ کاروان حسین ابن علی میں شامل ہو گئے۔ عزیزان، خدا نے شہید کو بشارت دی ہے، شہید مطمئن رہے، تیرے بعد رہنے والے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ شہید کی موت انسان کے دل میں خوف نہیں ڈالتی، شہید کی موت سے انسان کے دل میں جذبہ آتا ہے، ماں کے دل میں جذبہ آتا ہے، والدین کے دل میں جذبہ آتا ہے، بہنوں اور بھائیوں کے دلوں میں جذبہ آتا ہے، اور مومنین کے دلوں میں جذبہ آتا ہے۔ مکتب شہادت کے پلے ہوئے وہ لاشیں دیکھ کر ڈرتے نہیں ہیں، وہ لاشیں دیکھ کر جھکتے نہیں ہیں، وہ لاشیں دیکھ کر ہٹتے نہیں ہیں، بلکہ لاشیں ان کے عہد کو مزید اور زیادہ پختہ تر کر دیتی ہیں۔ عزیزان، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ پیغام اگرچہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی پوری قوم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اگر ہم نے عزت کا راستہ طے کرنا ہے، عزت کے راستوں پہ خود چلنا پڑتا ہے، عزت کے راستوں پہ خود قدم اٹھانا پڑتا ہے، عزت کے مطالبے نہیں کیے جا سکتے۔ ہم ایسے ذلیلوں سے کیا مطالبہ کریں؟ ایسے ذلیلوں سے کیا مطالبہ کرے جنہوں نے یہ درندے خود پال رکھے ہیں؟ ہم ان غلاموں سے کیا مطالبہ کرے کہ جنہوں نے خود ان کو پالا ہے، خونخوار بنایا ہے اور درندہ بنایا ہے؟ ہم ان غلاموں سے اور ان حقیروں سے کیا مطالبہ کریں کہ جنہوں نے تو کے غلامی اور ذلت اپنی گردن میں ڈال لیا ہے اور اپنی قوم کو یہاں تک آ پہنچایا ہے؟ آج پاکستان دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے، ہر طرف تحقیر، ہر طرف تذلیل، ہر طرف پاکستان کی رسوائی اور ملت پاکستان کی رسوائی ہے، ہر سطح پر رسوائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسوائی کا سفر، اس کو ختم کرنا ہے، لیکن کون ختم کرے گا؟ پاکستان کی ملت عزت کے راستے کو کب انتخاب کرے گی؟ اس وقت انتخاب کرے گی کہ وہ ملت اس قوم کی قیادت سنبھال لے جسے عزت کا راستہ پتا ہے۔ عزت کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، اور عزت کا راستہ پیروان حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں کہ فقط ہم شہداء کے جنازوں میں اور فاتحہ میں شرکت کر کے چلے جائیں۔ عزیزان، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ملت پاکستان کو بتا دیں کہ 64 سال ذلت کے راستوں پہ چل کر یہاں تک پہنچے، اب اس راستے کو ختم کر دو، اب عزت کے راستے پر آ جاؤ، آؤ حسین ابن علی کے راستے پر آ جاؤ۔ ملت تشیعوں کا آج فریضہ بنتا ہے کہ پاکستانی ملت کو آگاہ کرے کہ عزت کا راستہ وہی ہے جو امام عزت نے طے کیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ امام عزت نے جو راستہ بتایا تھا وہ ایران کے اندر ایک پیرو و فرزند حسین ابن علی نے طے کیا تو عزت پہ پہنچ گئے، لبنان میں طے کیا ایک فرزند زہرا نے وہ عزت پہ پہنچ گئے۔ وہی راستہ ہر مملکت اور ہر ملت کے لیے ہے، لہذا پاکستان کے لیے بھی وہی راستہ ہے۔ ہمیں اس دنیا کو بتانا ہے کہ ذلت کے راستوں کو چھوڑ کر عزت کے راستوں پر آنا ہوگا۔ عزت کی مطالبے نہیں کیے جاتے، عزت کی راہ پر چلا جاتا ہے، عزت کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہ قربانیاں عزت کے راستے کی قربانیاں ہیں، لیکن ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عزیزان، جس راہ پر اور جس شہر میں یہ قتل ہوئے، یہ ہمارے عزیز شہید ہوئے، جامع شہادت نوش فرمایا، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی آباد ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ مومنین اگر عزت کا راستہ اپنا لیں پورے پاکستان کو تحفظ دے سکتے ہیں، پورے پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان مومنین تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے جو لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھر اور اپنے شہر میں احساس تحفظ نہیں رکھتے۔ ضروری ہے کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ عزیز شہید ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ عزت کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ عزیزان، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے نقطہ کہ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عزت کا راستہ طے کیا، لیکن سختیوں کا راستہ ہے، اس میں ملتوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب حاج خونین ہوا، زائرین بیت اللہ کو شہید کیا گیا، 400 زائر بیت اللہ کے شہید ہوئے، امام خمینی نے ملت ایران کو حکم دیا کہ ان ظالموں کو جنہوں نے یہ جرم انجام دیا ہے، انہیں سزا دینے کے لیے ہم حج پر نہیں جاتے، حج فریضہ ہے، حج واجب ہے، ہم حج پر نہیں جاتے۔ 3 سال تک منت نے امام کی صدا پر لبیک کہا، اور آخر کار منتیں کرنے کے لیے آئے، معافیاں مانگنے کے لیے آئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایرانی ملت 3 سال کے بعد دوبارہ حج پر جانا شروع ہوئی۔ عزیزان، زیارت کے راستے انہوں نے ناامن کر دیے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم زائرین کے پیسے سے پل رہی ہے، یہ زائرین کے سفروں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹرانسپورٹ چلائی ہوئی ہے، ان کے کاروبار اور بزنس سارا زائرین کی جیب سے نکل رہا ہے۔ آپ زیارتیں نہ روکیں، زیارتوں پر ضرور جائیں، لیکن اگر ہوائی سفر کر سکتے ہیں تو ہوائی سفر سے زیارت کریں، جو ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں، اور پوری ملت پاکستان اور تشیع پاکستان سے تقاضا کرتا ہوں کہ ان شہداء کے خون کے ساتھ عہد کریں، اور ان کی قدروں کو پائمال نہ کریں، اور اس قوم کو عزت کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہم اس راستے کا بائیکاٹ کریں، اس راستے پہ جانا چھوڑ دیں۔ اگر 3 مہینے پاکستان کے زائرین اس راستے سے زیارت پر نہ جائے، یہ سب بھوکوں مر جائیں گے، یہ بھوک سے مر جائیں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس چھپکلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مینڈکوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری کمائی سے پلتے ہیں، ہمارے پیسوں سے پلتے ہیں، ان کی دکانیں، ان کے ہوٹل، ان کے ٹرانسپورٹ اور ان کے سارے کاروبار زائرین کے ذریعے سے چلتے ہیں اور پھر زائرین کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ہم ان مظلوم زائرین اور ان مظلوم شہداء کے خون کی پاسداری کے لیے پوری ملت کے اندر یہ پیغام نشر کر دیں کہ اس راستے کا 3 مہینے بائیکاٹ کرو، کوئی زائر اس راستے سے نہ جائے، کوئی زائر اس راستے سے نہ جائے، خدا شاہد ہے، پھر دیکھ لینا کہ کس طرح آ کر آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، کس طرح اس راستے کو پرامن کرتے ہیں، چونکہ جب بھوک مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ زیارت کا یہ راستہ ان کی رگ حیات ہے، ہماری بھی رگ حیات ہے زیارت، لیکن ان کے لیے مادی ذریعہ ہے، ہمارے لیے اخروی ذریعہ ہے۔ ہم اس راستے سے جائیں جہاں پر ہوائی راستہ یا دیگر پرامن راستے اگر موجود ہیں، لیکن اس راستے کا 3 مہینے کے لیے بائیکاٹ کرے، ملت تشیع اپنی قدرت کا اظہار کرے، اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ عزیزان، بعض اوقات قدرت کا اظہار کسی اقدام سے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو بائیکاٹ کرنے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں کہ جب ایران پر برطانیہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اور تمباکو کی کاشت کرنا چاہ رہا تھا، ایک مجتہد نے فتویٰ دیا تمباکو خریدنا چھوڑ دو، تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا اور برطانیہ کو شکست ہو گئی۔ لیکن یہی برطانیہ تجارت کی غرض سے آیا اور ہندوستان پر قبضہ کر کے تہس نہس کر کے غلامی کا دور چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں کوئی مفتی موجود نہیں تھا، یہاں کوئی آگاہ عالم موجود نہیں تھا جو اس ملت کو کہتا کہ تم بھی ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو۔ آج اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی صنعتوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے راستوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے ٹرانسپورٹ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ ملت تشیع کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، یہ تشیع کے خون پسینے سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد شیعہ کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ تقاضا ایک طالب علم کا آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے ملت پاکستان اور تشیع پاکستان کے لیے کہ 3 مہینوں کے لیے ان شہداء کے احترام میں ہم نہ جائے اور دیکھنا پھر انشاءاللہ کہ حضرت سامن الحجج وہ کریم الرؤوف ذات ہے کہ انشاءاللہ خدا تبارک و تعالیٰ حضرت امام رضا کے طفیل اس یزیدیت کو اور اس سلسلے کو نابود فرمائے گا انشاءاللہ۔ شہداء قدر سرمایہ ہے، ہر قوم کا گران قدر سرمایہ ہے۔ امام خمینی نے یہ فرمایا کہ جو قوم شہداء کی قدردان ہوتی ہے خدا اس کو بہت عظمتیں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے لبنان میں یوم شہداء کس اہتمام کے ساتھ اور کس احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، کس طرح عظیم توقیر و تعظیم کی جاتی ہے شہداء کی بارگاہ میں۔ شہداء شمع محفل ہے متدین کے لیے، مذہبی کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، در حقیقت ہمارے رہنما ہیں یہ شہداء، در حقیقت انہوں نے شمع وجود روشن کیے، اپنے جسم پیش کر کے اپنی روح کو منور کیا اور قوم کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ عزیزان، ان شہداء کی قدردانی فرد فرد ملت کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان شہداء کے سامنے خضوع رکھیں، ان شہداء کے سامنے خشوع رکھیں۔ ایک کام جو عموماً ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ شہید کی تکریم کے لیے، شہید کے خاندان کی مدد کے لیے بعض اوقات چندے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر خانوادہ شہداء سے جو عرض کیا ہے ہر شہر کے اندر، اگرچہ بعض عزیزوں کو ناگوار گزرا یہ مطلب، لیکن میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عزیز امان، شہید اس لیے نہیں جاتا اس دنیا سے کہ اس کے فرزندوں کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے چندے کی گدائی کا کشکول لے کر گھوما جائے. یہ شہید کی تعظیم نہیں ہے, یہ شہید کی تکریم نہیں ہے, یہ شہید کے شایع نشان نہیں ہے کہ ہم اس کے خاندان کو اس طرح سے سنبھالیں. اگر خاندان شہداء کے پاس کوئی اس طرح سے آ جائے, یہ چندے کا پیسہ لے کر آ جائے, تو اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس سے کہیں آپ کہ ہم یہ پیسہ نہیں لے سکتے. میں آپ کو سفر کربلا لے چلتا ہوں کہ جہاں پر یتیم حسین کربلا سے بھوکے اور پیاسے شام تک لے جائیں گے. راستے میں ان کی بھوک اور ان کی پیاس ہر ایک کو محسوس ہو رہی تھی. ایک مقام پر ایک شخص نے ان یتیم بچوں کو دیکھا کہ یہ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں. اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے صدقے کی کھجوریں لا کر یتیمان حسین کے اندر تقسیم کر دی. وہیں پر بنت علی نے, بنت زہرا نے جب یہ دیکھا کہ حسین کے یتیموں کی توہین کی جا رہی ہے, چندے کی کھجوریں وہ صدقے کی کھجوریں ان کے اندر تقسیم کی جا رہی ہیں, بی بی نے وہ کھجوریں بچوں کے ہاتھ سے لے لی اور لے کر اس دینے والے کے منہ پر ماری اور اسے کیا کہا کہ خبردار, تیرا دل ہم پہ جل رہا ہے, تو ہم پہ رحم کھاتا ہے, تم اس قابل ہو کہ ہم تم پہ رحم کھائیں, ہم تم پر رحم کھانے کے لیے یہ آج ہمارا حال ہے. اگر ہم شہید ہیں تو تم پر رحم کھانے کے لیے, اگر ہم اسیر ہیں تو تم پر رحم کھانے کے لیے. لہذا وہ کھجوریں لے کر وہ واپس پھینک دی. سنت حضرت زینب یہ ہے کہ کبھی بھی شہداء کے بچوں, شہداء کے خاندان, شہداء کے والدین کی یہ تحقیر نہ ہونے دیں. ان کو عزت کے ساتھ, ان کو سلامتی کے ساتھ, اور ان کو سرفرازی کے ساتھ, اور ان کو تعظیم کے ساتھ رکھیں. اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بچوں کو اہمیت دیں, اپنے خاندان سے زیادہ ان کے خاندانوں کو اہمیت دیں, اپنی خوشیوں سے زیادہ ان کی خوشیوں میں شریک ہو, اپنی غمیوں سے زیادہ ان کی غموں میں شریک ہو, اپنے مسائل کو بھول کر ان کے مسائل کے اندر آئیں آپ شریک ہو. اس لیے کہ شہید ایک خاندان کا نہیں ہوتا, جب تک زندہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا ہوتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے راہ خدا میں جان دے دیتا ہے, پھر یہ سرمایہ دین کا ہو جاتا ہے, پھر یہ سرمایہ ملت کا ہو جاتا ہے, پھر یہ سرمایہ قوم کا ہو جاتا ہے. آج یہاں پر یہ شہید, یہ عزیز ہم سب کے ساتھ وہی رشتہ رکھتے ہیں جو اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں. یوں نہیں کہ ہم کسی کے جنازے میں آئے ہیں, ہم اپنے عزیزوں کے جنازے میں آئے ہیں, ہم اپنے سرمایہ کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں, ہم اپنے سرمایہ کی تعظیم کے لیے آئے ہیں, کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور عزیزان, آخری مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, شہداء کے جنازے, شہداء کی تدفین یہ عہد ہے. در حقیقت ملت کو عہد کرنا ہے شہداء کے ساتھ کہ ہم نے ان کا راستہ ترک نہیں کرنا, ہم نے یہ راستہ چھوڑنا نہیں, خوفزدہ نہیں ہونا, بزدلی نہیں دکھانی, گھبراہٹ تاری نہیں کرنی. اگر ہم سب بھی اس راہ میں شہید ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی باک نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں سب اگر اس راہ میں شہید ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ مکتب کربلا نے ایک چیز ہمیں عطا کی ہے کہ راہ خدا نے موت کا خوف ہمارے دل سے نکال دیا ہے, اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا. آپ نے فرزند حسین ابن علی کا وہ جملہ بارہا سنا ہوا ہے خطبہ وضع کریم سے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت علی اکبر پڑھ کر پوچھنے لگے, اے بابا جان یہ آیت پڑھنے کے کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی سے سنا ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس قافلے کی طرف آ رہی ہے. تو اس کے بعد سید الشہداء کا یہ جملہ سن کر حضرت علی اکبر نے کیا عرض کی؟ کہا, بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا, کیوں نہیں بیٹا, ہم حق پر ہیں, ہم سے بڑھ کر حق پر کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ نہیں ہے, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے.
حق کا سیدھا راستہ
کربلا, کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا, کربلا,
شہادتوں کا راستہ شہادتوں کا راستہ
کربلا, کربلا,
ہے ہماری درسگاہ
کربلا, کربلا.
جن لوگوں پر موت جا پڑتی ہے, موت بچ جاتی ہے, وہ لوگ مر جاتے ہیں. حضرت علی اکبر کے جملے میں دو پہلو تھے, ہم موت پہ جا پڑے یہ موت ہم پہ آ پڑے. لیکن فرق یہ ہے عزیزان, جب موت کسی انسان پہ جا پڑتی ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے، لیکن جب انسان موت پہ جا پڑتا ہے تو وہ موت کو مار دیتا ہے۔ اب 1400 سال سے یہ تجربہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کربلا میں حسین کے بیٹے نہیں مرے بلکہ حسین کی اولاد نے موت کو مار دیا، اس لیے کہ آج حسین کے بیٹوں کا تذکرہ 1400 سال سے زندہ ہے۔ بس معلوم ہوا کہ موت حسین کی آل کو مار نہیں سکی۔
کس کس کو مرواؤ گے؟
یہ ساری قوم حسینی ہے۔
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
یہ ساری قوم حسینی ہے۔
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
یہ ساری قوم حسینی ہے۔
شہید کی جماعت ہے
وہ قوم کی حیات ہے۔
شہید کی جماعت ہے
وہ قوم کی حیات ہے۔
عہد کا مقام ہے، شہداء کے جنازوں کے پاس، شہداء کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کا مقام ہے۔ شہداء کو یہ پیغام آپ نے دینا ہے کہ مطمئن رہ جاؤ اے شہید، مطمئن سو جاؤ اے شہید، مطمئن اس دنیا سے چلے جاؤ اے شہید، اس لیے کہ جس راہ پر، جس راہ کو بچانے کے لیے آپ نے جان دیے، ایک لاش گری ہے اس کی جگہ پر 1000 جوان کھڑا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر شہید خدا کی راہ میں بشارت پاتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے شہید کے ساتھ، وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم اللہ علیہم ولا ہم یحزنون۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان بے گناہ شہیدوں کے پاک خون کے صدقے پروردگار ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان قاتلین کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جہاں کہیں بھی مظلومین آباد ہیں، خصوصاً مظلومین بحرین، مظلومین پارا چنار، مظلومین پاکستان، مظلومین کشمیر، پروردگارا بے حق کے محمد و آل محمد، بے حق کے خون شہداء، بے حق کے شہداء کربلا، ان تمام مظلومین کو ان ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو رہائی عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ پروردگارا بے حق کے خون شہداء ہمارے آقا و مولا حضرت بقیۃ اللہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جن خانوادوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، جس ملت نے یہ قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، ان شہداء کو ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگارا ان شہداء کے خون ناحق، جو ناحق بہایا گیا ہے، بلا جرم و تقصیر بہایا گیا ہے، پروردگارا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت اور ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، اس مملکت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ آپ تمام شہداء کی سر بلندی کے لیے، خانوادہ شہداء کے صبر کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔